پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوعات پر گفتگو شروع کریں، ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں 0800-777-789 پر مفت ٹیلی فون کر کے ہمارے پروگرام میں شرکت بھی کر سکتے ہیں۔ براہ کرم اپنے سوالات مختصر رکھیے تاکہ دوسروں کو بھی موقع مل سکے۔ اور اب آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا۔ ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہیں پاکستان کی سیاست، وہاں حکومت سازی کے لیے کوششیں اور جو چیلنجز نئی حکومت کو درپیش ہوں گے وہ، پھر افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کریں گے، اور پھر گلگت بلتستان میں لڑکیوں کے اسکولوں پر جو حملے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی، اور آخر میں ہم گفتگو کریں گے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کے حوالے سے کہ شمالی کوریا اب بھی درپردہ جوہری سرگرمیوں میں ملوث ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں پاکستان کی سیاست سے، جہاں پر اب پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ اسے پنجاب اسمبلی میں بھی اور وفاق میں بھی اکثریت حاصل ہو گئی، جبکہ ان کے مخالف جماعتوں کا جو الائنس ہے اس کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ کون حکومت بناتا ہے یہ آنے والے چند روز میں پتہ چل جائے گا، لیکن بظاہر آثار یہی ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت بنائے گی۔ اور بلوچستان میں جو بلوچستان کی اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے لیڈر جام کمال کو ان کی پارٹی نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو چیف منسٹر کی حیثیت سے انٹروڈیوس کریں، اور ان کو اس وقت تو 51 کے ہاؤس میں 31 کی مت حاصل ہے، اور غالباً یہ پہلی صوبائی حکومت ہوگی جس میں اتنے یقین کے ساتھ ایک شخص کو چیف منسٹر نامزد کیا گیا ہے۔ پنجاب، کے پی اور سندھ میں ابھی صورتحال قطعی واضح نہیں ہے، لیکن جیسا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، کے پی میں پی ٹی آئی کو واضح برتری حاصل ہے، اس لیے یہ بات آبویس ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت جو بھی آئے گی، بظاہر پی ٹی آئی کی حکومت اور ان کا جو اتحاد ہے، ان کا جو کلیشن ہے، اس کے آنے کے امکانات ہیں، انٹرنلی سیاسی طور پر انہیں کیا چیلنجز درپیش ہوں گے؟
میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جو حزب اختلاف ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے، اور ماضی کی جو ان کی تلخیاں تھیں انہوں نے بھلا کے ایک اتحاد قائم کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی اب ان کا ایک سیاسی دشمن ہے، ایک سیاسی حریف ہے، اور یہاں پہ مخالفت بغیر مخالفت کی سیاست ماضی میں بھی رہی ہے اور اب بھی ہوگی، اور پھر جس انداز سے انہوں نے شفاف انتخابات کو اور منصفانہ انتخابات کو جو ہوئے ہیں اور جس میں کو ان کو شکست ہوئی ہے، تو جس کی توقع سب کو تھی کہ اس سے پہلے بھی جو اندازے ہم لگا رہے تھے کہ کون کتنا سیٹیں جیتے گا، بالکل اس کے مطابق ہوا ہے، تو اس کو ماننے سے انکار کر دینا، اس کو مسترد کر دینا، وہ اس چیز کے مترادف ہے کہ قانونی اور اخلاقی حیثیت جو آنے والی حکومت ہے اس کو وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی وہ احتجاج کریں گے۔ احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں، لیکن پاکستان کی سیاسی روایات کو سامنے رکھا جائے کہ احتجاج کیسے ہوتے ہیں پاکستان میں، تو وہ عمومی طور پر پرامن ہوتے ہی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معاشی ہے کہ گزشتہ حکومت نے اور اس سے پہلے والی حکومت نے، زرداری حکومت نے اور نواز شریف حکومت نے تقریباً کوئی 60 ارب ڈالر کے قرضے لیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ قرضے واپس کرنے کے لیے پاکستان کے پاس ذرائع جو آمدنی ہے اور جو فارن کرنسی کے جو ذخائر ہیں وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ ان کو پے کر سکیں، تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے۔ آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہو سکتی ہیں، وہ بھی جو ایک اصلاحات کا عمل ہے اس کو محدود کر سکتی ہیں
جی،
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ آئی ایم ایف سے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا تو پھر جو کمرشل بینکس ہیں، چائنا ہے، سعودی عرب ہے، ان کی طرف روایتی طور پر یہی وہ سورسز ذرائع رہے ہیں
جی
جن کی طرف پاکستان نے ہمیشہ رجوع کیا ہے۔ تیسرا بڑا مسئلہ جو پاکستان کو ہے وہ ادارے اتنا تباہ کر دیے گئے ہیں پچھلے 10 سال کی دو حکومتوں نے کیے ہیں، تو ان کو بحال کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، اور قانون سازی کے لیے اس وقت جو آنے والی حکومت ہے پی ٹی آئی کی اور اس کے اتحادیوں کی, اگرچہ ان کو قومی اسمبلی میں تو برتری حاصل ہے لیکن سینٹ میں وہ برتری حاصل نہیں ہے, جس کی وجہ سے کہ ان پر کافی مشکلات ہوں گی اور اصلاحات کا عمل انتہائی دشوار گزار ہوگا.
اچھا ایک بات مجھے یہ اور بتائیے آپ کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں بلوچستان میں, جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے اس کے جو جام کمال صاحب ہیں ان کو چیف منسٹر نامزد کر دیا ہے ان کی پارٹی نے, کیا یہ کوئی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے لیکن کے پی اور پنجاب اور سندھ میں ابھی تک جہاں پر کم سے کم دو صوبوں میں برتری حاصل ہے پی ٹی آئی کو, ایک میں پی ٹی آئی کو اور دوسرے میں پیپلز پارٹی کو, وہاں ابھی تک یہ نامزدگی نہیں ہو سکی, اس کا کیا سبب ہے؟
خیال ہے ضروری نہیں ہوتا کہ اتنا پہلے بتا دیا جائے. پیپلز پارٹی کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ ان کی واضح اکثریت ہے
جی,
لیکن جو اور اس میں فیصلہ سازی صرف ایک شخص کے پاس ہے وہ ہے زرداری صاحب
جی.
لیکن جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, تحریک انصاف نئی سیاسی جماعت ہے اور جو مختلف سیاسی دھڑے ہیں اس کے اندر, اس میں دوڑ ہمیشہ لگی رہتی ہے کہ کس کا وزیر اعلیٰ بننا چاہیے کے پی میں, تو اس لیے وہ فیصلہ میرے خیال میں اگر ہوا ہے تو اس کا بھی اعلان نہیں کر رہے. اس طرح سے پنجاب میں بھی کئی نام سامنے آ رہے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ کس کا نام وہ آخر میں جو وہ حتمی طور پر منظور کیا جاتا ہے, لیکن اتنا یہ کوئی
امپورٹنٹ نہیں ہے,
بات نہیں ہے.
اچھا
میں اس کو اہمیت نہیں دیتا.
اچھا
ابھی کافی وقت ہے, 10 دن پہلے پڑے ہوئے ہیں, پہلے اگر نام آ جاتے ہیں تو کافی یہاں پہ کنٹروورسیز پیدا ہوتی ہیں, سر اس سے ان سے ان کو ایوائڈ کرنے کے لیے بھی غالباً یہ ہو سکتا ہے, لیکن جو دھڑے بندی ہے اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے.
بہت شکریہ ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب کا, بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا. اور سامعین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر مقبول صدیقی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
آپ کا کل ایک بڑا مارکت الآرا معاہدہ ہوا ہے.
جاوید بھائی آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے, بہت زیادہ.
اب آ رہی ہے میری آواز صاف آپ کو؟ کین یو ہیئر می ناؤ؟ ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. تو سامعین ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر مقبول صدیقی, جن سے ہم گفتگو کریں گے. ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے تحریک انصاف کے ساتھ کراچی کے مسائل کے حوالے سے, اور حکومت سازی میں وہ جس کے ساتھ دیں گے پی ٹی آئی کا, اس بارے میں گفتگو کریں گے. لیکن بدقسمتی سے لائن ڈراپ ہو گئی ہے اور ہمارے جو پروڈیوسر ہیں وہ دوبارہ لائن ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم ان سے بات کرتے ہیں ابھی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بارے میں خود ایم کیو ایم کا نقطۂ نظر کیا ہے. ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟
جی آ رہی ہے.
اچھا کل آپ کا معاہدہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, ظاہر ہے کہ سیاست میں یہ بات طے ہے کہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, کل کے دشمن آج کے دوست کل کے دشمن ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ ایم کیو ایم کی جو رقابت تھی, جو ایک دوسرے کے ساتھ تو شدت سے کی مخالفت تھی, وہ اپنی جگہ پر, لیکن ایک معاہدہ ہوا ہے. آپ ہی بتائیے کہ ایم کیو ایم کو اس کے عوض کوئی وزارتیں ملیں گی, کیا برات ملیں گی جس طرح سے کہ کوئلیشن میں ہوتا ہے عام طور پر؟
دیکھیے جو ایک تو تاریخ بتا رہے ہیں آپ تلخی کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ
جی,
وہ میرا خیال ہے 22 اگست کے واقعے کے بعد سے جب ایم کیو ایم نے اپنا ایک نیا سفر شروع کیا ہے تو وہ اس تلخیوں میں بڑی حد تک کمی آئی ہے, بلکہ ختم ہوا ہے. خان صاحب کہتے رہے کہ وہ بھی ایم کیو ایم کے جو مڈل کلاس فینومنا ہے اس سے متاثر رہے اور وہ اپنے آپ کو ہمیں نیچرل الائی بھی سمجھتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ یہ معاہدہ کیوں ہوا ہے, دیکھیں ہم نے یہ اصول طے ہے جمہوریت کا کہ اس وقت بھی وفاق میں سب سے بڑی, جس نے الیکشن میں سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. گو کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو تحفظات
ریزرویشن سے جی
ریزرویشن رہی ہیں, ہمیں بھی رہی ہیں, لیکن ہم نے اس بنیاد پر کہ یہ اسٹیبلٹی کا ایشو ہے اس وقت, جس طرح کی پارلیمنٹ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بہت طویل ڈیلیبریشن کے بعد ہم نے یہ مناسب یہی سمجھا. پھر ہمارے یہ احباب پاکستان تحریک انصاف کے, ان کا انہوں نے بھی کانٹیکٹ کیا تھا, ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے پاکستان کی جمہوریت کی مدد کی جائے, تعاون کی راہیں ہموار کی جائیں, اور جہاں تک ہمیں کیا ملے گا, ہم نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ کے شہری علاقے گزشتہ 40 سال سے کوٹا سسٹم اور دیگر وجوہات کی وجہ سے, گزشتہ 10 سال میں تو خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی متاثر حکومتوں کے دور میں کھنڈر بن گیا وہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقے, جو کہ پاکستان کے ریونیو کا آج بھی 65 سے 70% اور سندھ کے ریونیو کا تقریباً 95% دیتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے. ماس ٹرانزٹ 1988 میں ایم کیو ایم کے جو میئر تھے انہوں نے ورلڈ بینک سے منظور کروایا تھا, لیکن سوورن گارنٹی نہیں ملی, نہیں بن سکا. تو کراچی میں جو پانی کی شدید ترین بحران ہے, جو کہ فسادات میں, لسانی فسادات میں تبدیل ہو سکتے ہیں, جو لنگوسٹک فالٹ لائن ہے کراچی کی, تو اس کے اوپر یہ تھا کہ اس پہ فوری کام ہونا چاہیے. نکاسی ہے آپ کا, اور یہ کہ یہ سارے کام وفاقے کرنے کے ہیں بھی نہیں, یہ کام کرنے کے بنیادی طور پر بلدیاتی اداروں کے, لیکن بلدیاتی اداروں کو جس طرح کے معذور سے مفلوج سے بلدیاتی ادارے ہیں وہ خود آئین کے آرٹیکل 140 کی سے براہ راست متصادم ہیں.
اچھا,
ان تمام بنیادی باتوں پہ بات ہوئی ہے کہ جمہوریت کو مستحکم کیا جائے, جمہوریت کا جو تیسرا ٹیئر ہے بلدیاتی حکومتیں ان کو امپاور کیا جائے,
اور آپ کو کمٹمنٹ مل گیا ہے.
جی بتائیے.
اچھا, آپ کو یہ کمٹمنٹ مل گیا ہے پی ٹی آئی سے؟
جی ہاں, انہوں نے کل کہا ہے نا کہ یہ
صحیح. اچھا مجھے
یہ والے جی
اب مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کا اور جو شہری علاقے ہیں ان کا مینڈیٹ, خاص طور پر کراچی کا مینڈیٹ, اب جو مبصرین کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور تحریک انصاف کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے, تو کیا ایم کیو ایم اپنے وجود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہاں پر اب اس قسم کے معاہدے کر رہی ہے؟ بعض مبصرین کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیے, اس معاہدے کے باوجود ہم جو ہیں, جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ذریعے, اس کے حوالے سے تمام تر احتجاج اور قانونی چارہ جوئی کا ہمارا حق آج بھی محفوظ ہے, اس معاہدے کے باوجود محفوظ ہے, اور اس کے لیے ہم آخر حد تک جائیں گے. آج بھی ایم کیو ایم سندھ کے شہری علاقوں کی بڑی, سب سے بڑی طاقت ہے, اور یہ آنے والا وقت بھی بتائے گا, اور اس کے لیے خود عمران خان صاحب نے بھی اگری کیا ہے کہ اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے یہ مینڈیٹ چھینا گیا ہے, تو ہمیں حق ہے کہ ہم تمام تر قانونی چارہ جوئی کریں, جو کہ ہم کر رہے ہیں, اور یہ معاہدے کی ہم سے زیادہ ضرورت پاکستان کی جمہوریت کو اور خود خان صاحب کو تھی. کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت تک حاصل نہیں کر سکی اگر اس حوالے سے ہم لوگ اپنا رول ادا نہ کرتے. اور آپ بتائیے کہ اگر یہ سب سے بڑی جماعت ہے آج وفاق کی, پاکستان تحریک انصاف, اسی کا حکومت بنانے کا پہلا حق ہے.
صحیح,
وہ حق دلوانے میں ہم معاون و مددگار ثابت ہوئے ہیں.
اچھا, ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے, جو آپ نے ابھی خود بھی اس بات کی نشاندہی کی, وفاقی حکومت جو ہے وہ بہت کچھ نہیں کر سکتی, آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا سندھ کی حکومت کے ساتھ, اس کو کس طرح سے متوازن کریں گے آپ؟
جی, یہ گو کہ ایک بہت مشکل معاملہ نظر آتا ہے, اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تمام حالات جو 30 سال سے پیدا ہو رہے ہیں, یہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ پاکستان, جو مغربی پاکستان 1947 میں 1.5 کروڑ کا تھا, آج وہ پورا پاکستان بن گیا ہے اور 22 کروڑ کا ہے. تو یہ حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ آئین کے تقاضے کے مطابق, آئین کے آرٹیکل کے مطابق اب ملک میں زیادہ سے زیادہ صوبے بننے چاہیے, اور سندھ میں جو سینسس ہوا ہے اس نے ایک مصنوعی اکثریت کی حکومت یہاں بنوا دی ہے, اس حوالے سے بھی بات چیت ہونی چاہیے. ہاں, یہ اب ذمہ داری ہے کہ وفاق کی, اور ہم جہاں تک تعلق ہے بلدیاتی نظام کے حوالے سے سپریم کورٹ میں گئے ہیں, اب کوئی وہاں پہ اگر رکاوٹ نہ ڈالے اور سپریم کورٹ ہمیں یہ ہمارا حق دے دے, تو ہم پھر پیپلز پارٹی کے بھی چنگل سے آزاد ہوں گے, جب ہمیں آئینی تحفظ کے ساتھ ایک مالیاتی طور پہ, انتظامی طور پہ اور سیاسی طور پہ خود مختار بلدیاتی نظام مل جائے گا. تو
بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر مقبول صدیق صاحب، آپ کا میں انتہائی شکر گزار ہوں. اور سامعین، ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوعات کی جانب، لیکن قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارے ایک کالر ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر، متین سلیمانی صاحب. جی متین سلیمانی صاحب، فرمائیے.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں.
جی.
1947 سے لے کر تحریک پاکستان کے علاوہ ان پارٹیوں کی ہوتی ہوئی بار بار آتی ہوئی بار بار انہوں نے پاکستان کا اقتصادی، تعلیمی، سیاسی بیڑا غرق کر دیا ہے. اب ان کو چاہیے کہ بلا چور چرا بغیر کسی عذر کے عمران خان کو آزمائی، تاکہ انہیں اقتصاد لوگوں کے ساتھ اقتصاد کرے، لوگوں کے ساتھ حساب کرے اور پاکستان کو اقتصادی بحران سے نجات دلائے، کیونکہ پاکستان کا واحد مسئلہ اقتصادی ہے اور پاکستان کی فوج اتنی مضبوط ہے کہ پوری دنیا بھی پاکستان کا ایک بار بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے. لازمی طور پر عمران خان کو نہیں ساتھ دینا چاہیے، ان کو 5 سال کے لیے بغیر احتجاج کی حکومت کرنی دیا.
بہت شکریہ آپ کا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ. اور سامعین، ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو اسی تسلسل میں آگے بڑھائیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com. اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
ویلکم بیک سامعین. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو اس وقت تو سیاسی صورتحال ہے، اس میں ابھی یہ بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی ہے کہ حکومت کون سی پارٹی بنائے گی، پی ٹی آئی کی مخلوط حکومت ہوگی یا اس کے مخالف جو سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد بنائے. ان کا بھی دعویٰ یہ ہے، ہر چند کے بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف یہ کہ وفاق میں بلکہ پنجاب میں، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پر بھی اکثریت حاصل کر لی ہے اور حکومت وہی بنائیں گے. اور ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ جب حکومت بنے گی تو اسے کس نوعیت کے چیلنجز کا انٹرنلی اور ایکسٹرنلی سامنا کرنا پڑے گا. خاص طور پر معاشی چیلنجز اس کے لیے بہت اہم ہوں گے، اور ہمارے ماہرین یہی بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ چیلنجز کس قسم کے ہوں گے. سامعین، تو ہمارے کچھ کالرز بھی ٹیلی فون لائن پر اس وقت، تو کون صاحب ہمارے ساتھ ہیں لائن پر؟ ہلو، کون صاحب ہیں لائن پر ہمارے ساتھ؟
ہلو، السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
شوکت علی انجم دارا والا کرو.
جی شوکت علی انجم صاحب، فرمائیے. جی بولیے.
اوکے سر.
جی شوکت علی انجم دارا والا صاحب کی جو لائن ہے وہاں سے خراب ہو گئی ہے. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب، افغانستان میں تشدد کی جو صورتحال، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر سعد عزیز صاحب ہم ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے. اور کچھ دیر میں ہمارے ساتھ انیس صاحب بھی ہوں گے، جو کہ افغان جرنلسٹ ہیں اور کابل سے ہمارے ساتھ ہوں گے. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ افغانستان میں گردیز میں ایک بڑا ہولناک حملہ ہوا ہے، جس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں اور ان کو دفن کیا گیا ہے، ان کی تدفین کی گئی ہے آج. لیکن افغانستان میں جہاں ایک جانب دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، وہاں پر کچھ ایسی امید کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں کہ شاید اب وہاں امن قائم ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں بریگیڈیئر سید نذیر صاحب کے اس کے کیا امکانات ہیں کہ وہاں صورتحال اسٹیبلڈ ہونے کی طرف جائے گی؟
جی بہت شکریہ. افغانستان کی جو صورتحال ہے موجودہ وہ ایک دلچسپ قسم کے اور ایک ایسے زاویے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف پر تو اگر ناردرن افغانستان کو دیکھے تو وہاں پر داعش کے جو بندے ہیں وہ سرنڈر ہو رہے ہیں اور طالبان اس کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور طالبان حکومت کا ساتھ دے کر ان کو جو جان کے علاقے میں جو ہے ان کو سرنڈر کرواتے ہیں اور ان کو مارتے بھی ہیں. ان کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے افغان حکومت ان کے ساتھ لڑتے بھی ہیں داعش کے خلاف. دوسری طرف پر دیکھ لے تو پھر ننگرہار جو ہے وہاں پر بہت زیادہ داعش کا پریزنس ہے, اور آپ نے جو گردیز کا ذکر کیا وہاں پر شیعہ کمیونٹی کے خلاف داعش نے بڑا حملہ کیا جس کی وجہ سے بہت سارے معصوم نمازی مارے گئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ طالبان ایک طرف پر تو ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے امریکن ایجنسیز کے اور یورپینز کے قطر میں تو بات چیت کی طرف بھی کچھ ہندی آ دے رہے ہیں, اور دوسری طرف پر میدان میں کچھ ساتھ حکومت کا دے رہے ہیں اور کچھ داعش کے خلاف تو تقریباً سبھی کٹے ہیں, اور تیسری طرف پر دیکھ لے کہ وہ اپنے لیے بات چیت کا راستہ ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا دباؤ بھی بڑھا رہے ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ افغانستان کا صورتحال جو ان کے انتخابات بھی اکتوبر میں ہو رہے ہیں اس سے پہلے شاید جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں اپنا زیادہ حصہ یا ان کے لیے اپنے لیے زیادہ حامی اس انتخابات میں کامیاب کرانے کے لیے یہ کچھ ہو رہا ہے. دوسری طرف پر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ داعش کے دشمن جو ہے روز بروز بڑھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ داعش کے جو حملے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے
شدت آتی جا رہی ہے جی,
اس کی وجہ سے عام لوگوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. تو حکومت کا جو ریٹ ہے وہ کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے, اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے انتخابات میں حکومت کس طریقے سے لائن آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرتی ہے اور اس میں پاکستان کا جو حصہ ہے.
جی میں اصل میرا سوال جو ہے جی
تعاون کرے گی جی,
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بھی انتخابات آلریڈی ہو چکے ہیں 25 جولائی کو, اور آئندہ چند روز میں ایک نئی حکومت وہاں بننے کے امکانات ہیں, اور بظاہر پی ٹی آئی جو ہے وہ اکثریت میں نظر آتی ہے. افغان صدر نے اشرف غنی صاحب نے بھی پیغام بھیجا ہے عمران خان کو. کیا پاکستان کا جو رول ہے اس نئی حکومت میں وہ پچھلی حکومت کی نسبت آپ کوئی ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں, مختلف دیکھتے ہیں؟
جی جہاں تک کہ ان کے جو وکٹری سپیچ کا تعلق ہے عمران خان صاحب کا, تو اس نے کہا تھا کہ میں سافٹ بارڈر پر بلیو کرتا ہوں, اور سافٹ بارڈر کا جو منترا ہے وہ افغانستان کے ساتھ کافی مطابقت رکھتا ہے اور ان کے این بیانیے کے مطابق ہے. جبکہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسپیشلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ ہارڈ بارڈر اور وہاں پر فنس بنانے اور وہاں پر جو رستے ہیں غیر روایتی رستے بند کرنے اور روایتی رستوں پر جو سفری دستاویزات اس پر زور دے رہے ہیں. تو یہ ایک سٹینڈ ہے جو افغانستان کے بارے میں ظاہری طور پر عمران خان نے لیا ہوا ہے, لیکن جب وہ آفس سنبھالے گا اس کے بعد اس کی کیا پالیسی ہوگی, آیا اس کو عملی جامہ پہنا سکے گا یا نہیں, یہ تو مجھے تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل جو حکومت ہے وہ ایک پیج پر نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ افغانستان کے بارے میں تو سب یہ نرم گوشہ ان کے بات چیت کے حل کے ذریعے ڈھونڈنا چاہتے ہیں, سب پولیٹیکل پارٹیز اور اس کے علاوہ پاکستان کی حکومت بھی, لیکن یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان اپنا نیا کردار نئے حکومت کے ساتھ کس طرح ادا کر رہا ہے, یہ نئے حکومت کتنا آزاد ہوگا, کتنا خود مختار ہوگا, ان کی فارن پالیسی آیا اس طریقے سے پرویکٹیو ہوگی نہیں ہوگی, اور پھر یہ ہے کہ ہمارے جو اور ڈیفنس کے جو ریکوائرمنٹ ہے اور جو ہمارا سکس ورکنگ گروپ سے افغانستان کے ساتھ اس پر کس طریقے سے عمل درآمد کراتے ہیں، طالبان کو کس طریقے سے میز پر لاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی میں کہہ دوں کہ پاکستان اس وقت اقتصادی لحاظ سے مشکل صورتحال میں ہے، تو نئی حکومت کے لیے چیلنج بھی ہے کیونکہ وہاں پر امریکہ آئی ایم ایف پر بھی دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہ دے، تو ایسے صورتحال میں ظاہر ہے کہ حکومت کو کچھ لچکداری کا یا اس لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اکنامک پیکج کے لیے میرے خیال میں کچھ قربانی بھی دینی پڑے گی
اپنے
اصولوں کی،
اچھا،
یا اپنے جو ان کے خواہشات ہیں یا مفادات ہیں۔
اچھا، ہمیں جوائن کیا انیس الرحمان صاحب نے کابل سے۔ انیس صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایک نئی حکومت آئندہ چند روز میں بننے والی ہے، افغانستان میں کیا توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں کہ ماضی کی حکومت کی نسبت اس سے زیادہ توقعات ہیں یا ماضی کی حکومت زیادہ قابل قبول تھی ان کے لیے ان کے مسائل کے لحاظ سے؟
جی بہت شکریہ۔ اب پاکستان میں جو ہے نئی حکومت بن کی جا رہی ہے، اور جو عمران خان نے گفٹ سے سپیچ دیا تھا تو اس میں تو اس نے بہت اچھی بات ہی کی تھی، لیکن اگر ہم اس کو ماضی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو پاکستان ہمیشہ جو ہے اچھی باتیں تو کر لیتا ہے لیکن اس میں عمل جو ہے کم نظر آتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان نے جو سپیچ دی ہے اور اس میں کافی یعنی جو کوریج اس کو وہاں پہ ملنا چاہیے تھا پاکستان میں، وہ اس کو افغانستان میں ملا ہے، یعنی افغانستان کے ہر ٹیلی ویژن اور ہر ریڈیو چینل نے اور ہر نیوز پیپر نے یہ جو خبر چلائی ہے، اور اس میں جو ہے بہت بڑے تبصرے بھی ہوئے ہیں، بہت کالم نگاروں جو ہے وہ لکھا بھی ہے اس پہ اس حوالے سے، لیکن جیسے کہ آپ کے دوسرے مہمان نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں جو ان کی فارن پالیسی ہیں اسپیشلی جو ہے افغانستان کے ساتھ، وہ ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی، افغانستان کے پالیسی کے حوالے سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان کی فوج کی جو ہے ایک اپنی پالیسی ہے، جیسے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کے ساتھ بارڈر جو ہے وہ کھولے رکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی وہ خوشی کا بیان تھا، حالانکہ اس کے پیچھے مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ دن بدن جو ہے افغانستان اور پاکستان کے بارڈر جو ہے اس میں سختیاں درپیش آ رہی ہیں، اسی طرح ویزوں میں جو ہے مشکلات آ رہی ہیں، تو ہم اور چمن بارڈر جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اہم بات ہے وہ اقتصاد ہے، اکانومی ہے پاکستان اور افغانستان کی، آپ خود دیکھیں کہ پچھلے پانچ سالوں میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ تجارت کہاں تھا اور آج کہاں پہ ہے، یعنی بہت اس میں تقریباً 200% 400% جو ہے اس میں کمی آئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں پہ جو ہے ایک ریویو کر لیں، افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے، افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ایشوز ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کیس کے لیے اسٹرگل کر رہا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے، اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ افغانستان آ جاتے، افغانستان کے پولیٹیکل لیڈر سے اور یہاں کی سیاست کی سیاسی لوگوں سے ملتے، لیکن انہوں نے جو ہے ایک اچھا موقع گوا دیا ہے اور مس کر دیا ہے اور وہ افغانستان نہیں آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سب سے پہلے اگر کہاں جانا چاہتے ہیں ملک سے باہر آفیشیل وزٹ پہ، تو ان کو افغانستان آنا چاہیے، اور یہی بات جو ہے اشرف غنی نے بھی ان کو دعوت دی ہے، ان کو فون ان کے ساتھ فون پہ بات ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان ہم خود جو ہے آپٹیمسٹک ہے کہ افغانستان پاکستان میں جو نئی حکومت بنتی جا رہی ہے وہ پاکستان افغانستان کے حوالے سے ایک اچھی پالیسی بنائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اب پاکستان کی ملٹری کے ساتھ، اور افغانستان کے اندر جو ضرورت ہے پیس پروسیس کی اس میں جو ہے بھرپور عملی ظاہرہ دکھائیں۔ جی
اچھا، ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں، شاید آپ لوگوں سے کوئی سوال کرنا چاہیں، میں لے رہا ہوں شاہ محمد مزاری صاحب ہے راجن پور سے۔ جی مزاری صاحب،
میں شاہ محمد مزاری عرض کر رہا ہوں، بریگیڈیئر صاحب سے میرا سوال ہے، بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ داعش کے خلاف طالبان لڑ رہا ہے، طالبان جو لڑ رہا ہے داعش کے خلاف، داعش کیوں لڑ رہا ہے شکایت جعفریہ والوں کے ساتھ، جو آمنے سامنے بندوق کے کھڑے ہوئے ہیں ان کو کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں، طالبان کو ہمارا تو ذہن بھی نہیں قبول کرتا، اس کا جواب دیں آپ بریگیڈیئر صاحب۔
جی بریگیڈیئر صاحب جواب دیں گے اس کا؟ بریگیڈیئر صاحب، عزیز صاحب، جی بولیے. لائن پہ خیال ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. برہان الدین آفریدی صاحب ہیں پشاور سے ہمارے ساتھ. جی آفریدی صاحب وعلیکم السلام. جی
میں برہان آفریدی بات کرتا ہوں قوم کا راکل سے.
جی بہت شکریہ, فرمائیے بولیے.
یہ جو الیکشن ہوا پاکستان میں اور یہ لیڈرشپ جتنا ان کے اوپر عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. عمران ابھی آیا اور جن لوگوں نے عمران کے ساتھ اتحاد کیا عوام ان کا بہت شکر گزار ہے. ابھی یہ لیڈرشپ جتنا ہارے ہیں یہ صرف اور صرف دھرنا دے سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو مہربانی کر کے جوش نے عمران کے ساتھ اتحاد کیا جس لوگ پارٹیوں نے, تو مہربانی کر کے یہ پاکستان کو چلانا چاہیے اور آگے لے کے جانا چاہیے.
بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب برہان الدین آفریدی صاحب. اور سامعین اب ہم پہلے شکریہ ادا کریں جناب انیس الرحمان صاحب کا اور بریگیڈر سید نذیر صاحب کا کہ انہوں نے وقت دیا اور ایک بڑا جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بہت اہم مسئلہ ہے اس پر اظہار خیال کیا. ہمارے ایک اور کالر ہیں آخند زادہ صاحب اٹک سے. جی فرمائیے. جی آپ کی لائن بہت خراب ہے, کوئی آواز نہیں آ رہی آپ کی. اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب رانا اطہر جاوید صاحب, پاکستان ہاؤس سے ان کا تعلق ہے, تھنک ٹینک ہے وہ. ہم ان سے گفتگو کریں گے پاکستان کی حکومت کو ریجنل اور انٹرنیشنل کس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں. جی رانا صاحب.
جی بہت شکریہ جعفری صاحب. سب سے پہلا چیلنج جو ہوگا آپ کو پتا آنے والی حکومت کو وہ ہوگا بیلنس آف فارن پالیسی. کہ آیا پہلے میں شروع کرتا ہوں آپ کی ساؤتھ ایشیا میں کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کی حکومت جو کہ اس وقت مسلسل کئی سالوں سے بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ خاموش ہے, نہ کوئی ڈائیلاگ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور حالات پاکستان کے ان کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے نئی حکومت جو ہے وہ ہندوستان کو ٹیکل کرتی ہے. اور ہندوستان اگر بہت زیادہ جیسے بلیجرنس دکھاتے ہیں لائن آف کنٹرول پہ, ریسنٹلی بھی ایک خاتون شہید ہوئی ہیں, ایک صاحب شہید ہوئے ہیں میرے خیال میں, اس سے یہ ہوگا کہ وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان کی حکومت ریئیکٹ کیسے کرتی نئی حکومت کو. پانچ سال ہیں اس میں, ظاہر ہے ہندوستان میں بھی نئے الیکشن آنے والے ہیں اگلے سال مارچ میں میرے خیال میں اور یا اپریل میں, تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کو, پاکستان کی حکومت کو. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت میں بھی بہت زیادہ اس میں ہندوستان کو لیوریج نہ دے کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ نئی حکومت اگلے سال کس کی آئے گی. افغانستان کے میں سمجھوں گا ریجنلی افغانستان کے ساتھ تعلقات پاکستان کے اچھے ہوں گے, بہتر ہوں گے کیونکہ رسپانس بہت اچھا ہے. اور عمران خان نے اپنی جو وکٹری سپیچ ہے اس میں بھی وہ کہا تھا کہ جی افغانستان کے ساتھ ان کے تعلقات وہ اچھے چاہتے ہیں اور ان کو پہلی کال بھی پریزیڈنٹ اشرف غنی کی آئی. تو اس لحاظ سے اس طرف ان کے چیلنجز ہوں گے ضرور, لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی حالات میں بہتری آئے گی. البتہ جو ان کو میجر چیلنج آئے گا وہ آئے گا مڈل ایسٹ میں, وہ آئے گا چیلنج جب ان کو بیلنس کرنی پڑے گی فورن پالیسی پاکستان کو سعودی عرب ایران کے ساتھ. ابھی تک جو پاکستان نے اب تک جو حکومتی حلقوں نے اور تمام باقی اداروں نے جس طریقے سے بیلنس کیا ہے وہ قابل ستائش بھی ہے, کیونکہ پاکستان نے میوچلی انکلوسیو جو رول ہوتا ہے فورن پالیسی کا نیشن سٹیٹ کی, کسی بھی نیشن سٹیٹ کی, اس پہ عمل کیا ہے. اور اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیلنج کو امید ہے کہ اوور رائڈ کریں گے. البتہ جو دوسرا بڑا جو تیسرا بڑا چیلنج ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں اکنامک کے لحاظ سے وہ ہے پاکستان کو فیس کر رہا ہے اس وقت کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے گا. میرے ذاتی خیال میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ آیا امریکہ پاکستان کو پہلے کی طرح ٹریٹ کرے گا جیسے اب سے کچھ ایک ڈیڑھ سال سے کر رہا ہے. بے شک پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے نہیں تھے, لیکن جو حکومت گزری ہے اس کی طرف ان کی جو ہے سافٹ تھا ان کا جو وہ سٹانسز, اور لیکن عمومی طور پر جو پاکستان کے متعلق جو چیزیں جس طریقے سے پومپیو صاحب نے کہی ہیں اور یا ویسے بھی ہو رہی ہیں چیزیں وہ کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے میں اس میں میں آپٹیمسٹ ہوں کہ پاکستان کے تعلقات بہتر ضرور ہوں گے امریکہ کو امریکہ کے ساتھ. امریکہ کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ایک نئی حکومت کے ساتھ امریکہ کا انیشیٹو یہ ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان میں اگر لیوریج لینا چاہتے ہیں تو پاکستان کو جو بھی درپیش ہیں مسائل چاہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے چاہے کوئی انٹرنیشنل فورمز پہ ہیں, وہ پاکستان کو سپورٹ کرے, کیونکہ کسی بھی صورت میں پاکستان کی دوستی امریکہ کے ساتھ چاہے اس وقت ایک بڑی ہی آپ سمجھ لیں کہ نیچلے لیول پہ چلی گئی ہے, پھر بھی اس کو برقرار رکھنا اور اس کو بہتر کرنا یہ میرے خیال میں امریکہ کر سکتا ہے. دیکھیں ایک سپر پاور بھی ہے, بڑا ملک ہے, سمجھتا ہے کہ ایک نئی حکومت آئی ہے جو کہ سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کرپشن فری ہوگی. کرپشن فری حکومت کا فائدہ سب سے زیادہ انٹرنیشنل ڈونر انسٹیٹیوشنز کو اور انٹرنیشنل کنٹریز کو ہوتا ہے کہ جن کی انویسٹمنٹس آئیں تو وہ پیسہ ضائع نہ ہو, اگر وہ قرضے دیں تو وہ پیسہ کہیں ضائع نہ ہو ان کا, تاکہ ان کو واپس جب انسٹالمنٹس ملیں تو وہ ان کو ٹائم پہ ملیں. تو اس لحاظ سے اگر اکنامک سیکیورٹی کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو میرے ذاتی خیال میں چیلنج ہوگا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تعلقات پاکستان امریکہ کے آنے والے دنوں میں تھوڑے بہت جو بھی بمپی روڈ آئیں گے سیٹلمنٹ کے لیے پھر بھی بہتر ہوں گے. جو میں نے جیسے میں نے کہا میجر چیلنج پاکستان کو آئے گا کہ پاکستان کی حکومت کی پرانی حکومتیں جو گزری ہیں ان کی پرسیپشن تھی کہ جی کرپشن بہت ہے, مختلف اداروں میں کرپشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے ٹیکل کرتی ہے پرانے امیج کو اور سیٹ کیا کرتی ہے نئی
اور نیا امیج کس طرح سے پیش کرتی ہے اپنا.
جی
بہت شکریہ رانا اطہر جاوید صاحب, آپ انجوائے کیجیے اپنا ڈنر اور آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں گلگت بلتستان کے وزیر اطلاعات اور وزیر اعظم کے وہاں کے وزیر اعظم کے مشیر جناب شمس میر صاحب, ہم ان سے گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ چلاس میں اور دیا میر میں لڑکیوں کے اسکولوں پر حملے ہوئے ہیں, اور اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب وہ ملتان بار میں خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی, اور وہ بات یہ تھی کہ جب ہم ڈیمز کی بات کرتے ہیں تو چلاس میں اور دیا میر میں اسکولوں پر حملے ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گے شمس میر صاحب کہ یہ حملے آپ کے خیال میں آپ کی حکومت نے جو تحقیقات شروع کی اس کے کیا نتیجہ نکلا ہے, کن لوگوں نے حملے کیے اور اس کا مقصد کیا ہے؟
السلام علیکم جعفر صاحب.
وعلیکم السلام.
وضاحت کرتا چلوں پہلے یہ کہ گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اور میں ان کا مشیر
جی
ہوں.
جی
دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ گلگت بلتستان میں ڈسٹرکٹ دیامر میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے آج سے دو دن پہلے مڈ نائٹ کو رات کو جو واقعہ ہوا ہے, اور بریک وقت جو ہے وہ تقریباً 13 کے قریب جو ہے اسکولوں کو ہٹ کیا گیا ہے, اور یہ سب پرائمری اسکولس تھے, اور ان پرائمری اسکولس میں کچھ تو فنکشنل کچھ نان فنکشنل تھے, کچھ بچیوں کے اسکول تھے لڑکیوں کے اسکول تھے اور کچھ لڑکوں کے اسکول تھے بچوں کے اسکول تھے. یہ بیک وقت چونکہ اس لیول کا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ گلگت بلتستان کے اندر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اس قسم کے ایلیمنٹس اس قسم کا منظم کام نہیں کر سکتے ہیں, اس قسم کی منظم شرط سندھی نہیں کر سکتے ہیں جو دیامر میں ہوئی ہے. دیامر میں اس سے پہلے بھی کچھ سال پہلے بھی ہوئی تھی, لیکن وہ چند کہ ایک دو اکا دکا کوئی اس اسکول تھے, لیکن اس مرتبہ 13 اسکول بیک وقت وہ ہے ہٹ ہوئے ہیں اور رات کو ہوئے ہیں. کچھ کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے, کچھ کو کافی نقصان پہنچایا گیا, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس میں کوئی بچے نہیں تھے اس وقت, رات کا ٹائم تھا. تو کاروائی کل صبح سے ہی کاروائی جو تھی گورنمنٹ کی وہ اس کے اوپر شروع ہو گئی تھی, اور فوراً بعد جو تھی اس کے اوپر جو ہے چار بڑی جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے انہوں نے کام شروع کر دیا تھا, جس میں فورس کمانڈر گلگت بلتستان ہے, جس میں پولیس ہے, جس میں رینجرز ہے, اور اس میں جی بی اسکاؤٹس ہے. ان بڑی فورسز نے کل ہی جو ہے اپنا کام شروع کر دیا تھا, ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی تھی جس نے سرچ آپریشن شروع کر دیا تھا, ایریاز کو جو ہے کٹن آف کر دیا تھا, لاک کر دیا تھا, اور کل شام تک کچھ سسپیکٹڈ لوگ جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئے تھے. آج بھی چند لوگ اس حوالے سے گرفتار ہوئے ہیں اور ان سے انویسٹیگیشن جاری ہے.
کوئی بات سامنے آئی کہ کیا مقصد تھا؟
دیامر کے اندر جو ہے ڈسٹرکٹ دیامر کے اندر ایک بہت بڑی چینج آئی ہے ان دو تین سالوں میں, وہ یہ آئی کہ دیکھیے کل کے اس انسیڈنٹ کے بعد جو ہے وہاں علماء کرام نے جمعے کے خطبات میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے. آج دیامر کا جو گرینڈ جرگہ ہے اس نے اسے کنڈیم کیا ہے, سول سوسائٹی نے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے, ریلیجیس لیڈرشپ نے اس واقعے کو بڑا کنڈیم کیا ہے اور مور پر آئے ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں. تو یہ ایک اچھا سائن ہے. اب کیونکہ ڈسٹرکٹ آگے بڑھ رہا ہے, اس میں یونیورسٹی کیمپس بن رہے ہیں, کیڈٹ کالج بن رہا ہے, گرلز اسکولس بن رہے ہیں, گرلز ڈگری کالج بن رہا ہے.
اچھا مجھے, میرے پاس بہت بہت کم ہے میر صاحب, میرے پاس بہت وقت کم ہے, مجھے یہ ایک اختصار کے ساتھ بتائیے کہ چیف جسٹس نے جو بات کہی ہے کہ جب ہم ڈیم بنانے کی بات کرتے ہیں تو گرلز اسکولس پر حملے ہوتے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, ایک کمنٹ آپ کا.
یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیے جی, ڈیم بھی ہے اور سی پیک بھی ہے, اور یہ گیٹ وے ہے, گیٹ وے ہے گلگت بلتستان کا بھی اور سی پیک کے لیے بھی. تو ایسے حالات میں جب یہ دو بہت بڑے میگا پروجیکٹ یہاں پر آ رہے ہیں, بن رہے ہیں, شروع ہونے والے ہیں, شروع ہو چکے ہیں, تو یہ ایک دم اس قسم کا ایک انسیڈنٹ رونما ہونا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرنل فورسز ضرور ہیں, انٹرنل فورسز کم نہیں کہہ سکتے. بھیامر کے اندر کم از کم اس قسم کی فورسز موجود نہیں ہے جو اتنا منظم کام کرتے.
بہت شکریہ شمس میر صاحب آپ کا,
انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے وہ لوگ آ جائیں گے.
بہت شکریہ شمس میر صاحب آپ کا, بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ اس وقت تو سعدیہ موجود ہیں جو سابقہ وزیر ہیں, لیکن ہم ان سے ذرا بعد میں بات کریں گے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سلمان شاہ صاحب نے, جو کہ سابق وزیر خزانہ ہیں پاکستان کے. ہم ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں چند منٹ, پاکستان کی نئی حکومت کے لیے جو آنے والی ہے چیلنجز کیا ہوں گے فائنینشیل سطح پر, خاص طور پر آئی ایم ایف کے حوالے سے, جبکہ پاکستان کے مالیاتی حالات کچھ بہت اچھے نہیں ہیں. جی سلمان شاہ صاحب.
جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں شامل کیا. آئی تھنک یہ حالات تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سب بنا ہوا ہے, جس کی بنیاد جو ہے بے شمار قرضوں پہ ہے اور ایک بہت بڑا تجارتی خسارہ ہے. تو اس کی وجہ سے ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تقریباً 20 ارب ڈالر کا ہوا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 10 ارب ڈالر کی ری پیمنٹس ہیں جو آپ کو کرنی ہے فائنینس. تو یہ ایک خاصا بڑا اماؤنٹ ہے پاکستان کی معیشت کے حساب سے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان بڑی جلد آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کرے گا کہ اس کی سپورٹ اسے چاہیے بیلنس آف پیمنٹ.
کیا یہ واحد حل ہے آئی ایم ایف اس کا؟
جی جی
آئی ایم ایف سے قرضہ لینا واحد حل ہے آج کے فائنینشیل مسائل کا پاکستان کے لیے؟
نہیں واحد حل تو نہیں ہے, مطلب یہ گیپ جو ہے اس میں دوست ممالک پاکستان کی سپورٹ کرنے جا بھی رہے ہیں, اور چین نے بھی اناؤنس کیا ہے, سعودی عربیہ نے بھی کیا ہے, اور دوسرے ممالک بھی اس میں مدد کر سکتے ہیں پاکستان کی. لیکن آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے جو اسی کام کے لیے بنا ہوا ہے, وہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, اس کی خاصی کریڈیبلٹی بھی ہے. تو وہ اگر اس کے ساتھ ارینجمنٹ پاکستان کی ہوتی ہے تو وہ ایک اچھی بہتر ارینجمنٹ ہوگی. اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں ورلڈ بینک بھی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے, دوسرے بینکس بھی ہیں, اور اب ایشین انفراسٹرکچر بینک بھی آ گیا, برکس بینک بھی ہے. سو یہ تمام مالیاتی اداروں کے ساتھ تعاون کر کے اگر پاکستان آگے چلے گا تو وہ زیادہ اچھی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہوگا, اور جس قسم کی اصلاحات کرنی پڑیں گی وہ ذرا بہتر طریقے سے ہوں گی.
بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب آپ کا, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. اور سعدیہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ سلمان شاہ صاحب کی لائن بڑی مشکل سے ہمیں ملی تھی. میں آپ سے بہت اختصار کے ساتھ سوال کروں گا کہ آپ, ظاہر ہے کہ آپ بھی وزیر رہ چکے ہیں, انتظامیہ میں رہ چکی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟ یہ انٹینشنل ہے یا یہ کہ یہ کسی خاص کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو حملے ہو رہے ہیں؟
السلام علیکم جعفری صاحب, بہت شکریہ. میں تو سب سے پہلے آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس واقعے کی مذمت کرتی ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور تمام گلگت بلتستان کی خواتین کی جانب سے بھی.
جی
بالکل, ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا ایریا ہے جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اسپیشلی جب یہ سی پی کا گیٹ وے ہے اور یہاں پہ ڈیم بھی بننے جا رہا ہے, اور جس طرح سے چیف جسٹس صاحب خود انٹرسٹ لے رہے ہیں اس معاملے میں, ایسے میں کسی اس طرح کی کاروائی ہونا کہ ایک نہیں دو نہیں 12-12 13-13 اسکولوں کو ایک ساتھ بلاسٹ کرنا پھر آگ لگا دینا, یہ کوئی ایک بندے کا یا کسی بہت چھوٹی کسی تنظیم کا کام تو ہو نہیں سکتا ہے. یہ کوئی بہت بڑی کنسپریسی ہو سکتی ہے اس کے پیچھے, کیونکہ پہلے بھی کے پی کے میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ دیامر ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ وہاں پہ بچوں کی تعلیم کو بڑی مایوب بات سمجھی جاتی تھی, لیکن آج وہی دیامر کے لوگ, وہی مرد حضرات جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کی بچیوں کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, آج اسی اس ایکٹ کے خلاف وہ خود سراپا احتجاج ہیں, اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا باقاعدہ تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں. یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے گلگت بلتستان کے لیے, ہمارے لیے ایک بہت بڑا چینج ہے. لیکن جس طرح کا ایکٹ ہوا ہے اس کے پیچھے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ اس روٹ کو متاثر کرنے کے لیے ظاہر ہے دہشت گردی کو تو آپ اوور لک نہیں کر سکتے ہیں, سب سے جو مین چیز ہے پاکستان کے اندر, اور اس لیے شاید اس ایریے کو, اسپیسیفک ایریے کو ٹارگیٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کی جو ٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کی جائے کسی خاص مکتب فکر کی طرف. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے جس طرح کا ریئیکٹ کیا ہے, جس طرح کی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, وہ بہت بڑی بات ہے گلگت بلتستان کے لیے.
جی بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ آپ کا. اور سمعین اب ہم کچھ کالرز لیں گے. جی افضل صاحب ہیں ہمارے ساتھ چکوال سے. جی افضل صاحب
السلام علیکم. جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایک سہولت دی ہوئی ہے. میری آپ سے دو تین کلیریفیکیشن آپ سے لینا چاہتا ہوں
جی.
کہ ایک تو یہ جتنے کوسچن آپ کرتے ہیں
جی.
کیا یہ امریکن گورنمنٹ کے ہیں یا کہ آپ
اس کا امریکن گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں یہ.
اچھا چلیں جی یہ واضح ہو گیا. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ پارٹیکولر لوگ جو ہے تبصرہ نگار آپ کے پروگرام آتے ہیں, کیا حکومتی لیول کا کوئی بندہ نہیں آ سکتا؟ تیسری گزارش یہ ہے کہ کرپشن کی بات پہ آپ نے کل ان کو اپنا ایک پی ٹی آئی کے صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا اور وہ واضح جواب نہیں دے سکا. جتنی یہ شوکت ترین صاحب ابھی ڈیلنگ کر رہے ہیں کیا یہ کرپشن میں ہے؟
شوکت ترین نہیں, جہانگیر ترین
بیس پہ آ رہے ہیں.
جہانگیر ترین جی.
اور چوتھی
جی فرمائیے. ہلو لائن ڈراپ ہو گئی ان کی. ذوالفقار علی صاحب ہیں محمد ایجنسی سے. فرمائیے ذوالفقار صاحب.
السلام علیکم جی.
جی وعلیکم السلام.
وعلیکم
وعلیکم السلام.
یہ جو آئی ایم ایف سے اکیلا پاکستان قرض لیتا ہے یا قرض ان کا باپ ہے یا اور کنٹری لیتا ہے انڈیا وغیرہ؟
جی ساری دنیا لیتی ہے آئی ایم ایف سے قرضہ, ظاہر ہے ان کا کام ہی ہے کہ قرضے دیتے ہیں وہ. اور ہمارے ساتھ تو شوکت علی انجم صاحب ہیں داراوالا سے. جی شوکت علی انجم صاحب, ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اس وقت بفلو سے. پروفیسر فیضان, جو اس وقت میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ یہ ہے کہ جو شمالی کوریا ہے وہ اپنا کسی نہ کسی طور سے جوہری پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے, اور جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں پومپیو صاحب, انہوں نے امفیسائز کیا ہے جو اس کی اہمیت ہے مینٹیننگ ڈپلومیٹک اکنامک پریشر آن نارتھ کوریا ٹو اچیو دی فائنل فلی ویریفائڈ ڈی نیوکلیرائزیشن دیٹ ڈی پی آر کے ہیز ایگریڈ ٹو. کیا کہیں گے کہ کیا یہ دے آر فولنگ اراؤنڈ؟
جی جاوید صاحب, سب سے پہلے سب کو سلام دعا اور پیار. دیکھیں یہ جو سمٹ ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور کوریا کے جو لیڈر ہیں ان کے درمیان, تو اس سے بہت سی امیدیں بڑھی تھیں, لیکن لگتا ایسے ہے کہ نارتھ کوریا نے اس کو جو ٹیمپریری پریشر تھا اس کو ریلیز کرنے کے لیے ایک ٹیکٹک استعمال کیا تھا. لیکن جیسے آپ کو اور مجھے بھی معلوم ہے کہ امریکی حکومت جو ہے وہ بے وقوف نہیں ہے, اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ نارتھ کوریا کے ساتھ اکنامیکلی یعنی معاشی لحاظ سے بہت سختی سے نپٹا جائے گا اور وہ دوبارہ ٹیبل پر آئیں گے, مگر اس دفعہ ان کو بہت کچھ دینا پڑے گا. لیکن اس کا جو فلپ سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ بلنکمن شپ شروع ہو گئی, یعنی کہ پہلے کون اپنی آنکھ جھپکتا ہے اس میں امریکہ میں یا امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ میں اور نارتھ کوریا کے لیڈر کے درمیان, تو پھر ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کو ایک دفعہ پھر اس ٹینشن سے گزرنا پڑے اور یہ پھر بیٹل آف دا ول ہوگا کہ کون قوت ارادیوں کا ٹکراؤ ہوگا کہ کب اور کون جو ہے وہ جھکاؤ دکھاتا ہے. इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इस चीज पे कैपिटलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपको और मुझे मालूम है 2018 के जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो सर पे आ चुके हैं, और उसमें जो बैलेंस है इसका कांग्रेस का और सेनेट का उसको तय होना है।
अच्छा, दूसरे मुझे ये बताइए आप कि जो इस जो तारीख है शुमाली कोरिया की, वो यही है कि वो हमेशा कमिटमेंट करते हैं और फिर उसको बैक ऑफ कर जाते हैं उससे, तो इसके बावजूद भी वेस्ट जो है बार बार उन पर यकीन करता है, इसका क्या सबब है?
देखिए, जब मुल्कों के दरमियान आप डील करते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि आपके मफादात क्या हैं और उनके मफादात का जो हदूद क्या हैं और किस हद तक आप जा सकते हैं, और इसमें बाज़ुकात आपको बड़े रिस्क भी लेने पड़ते हैं। तो जब भी अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के साथ डील किया है, ये नहीं कि अमेरिका जो है उसने उनसे कुछ हासिल नहीं किया, अमेरिका ने भी उनसे बहुत सी चीज़ें हासिल की हैं और कुछ चीज़ें पब्लिकली बताई जाती हैं, कुछ नहीं बताई जाती। तो इस लिहाज से जो नॉर्थ कोरिया है उसके पास देने के लिए बहुत कम है, और अमेरिका और जो पूरी दुनिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर हम निगोशिएशन की लेवरेज देखें तो यकीनन जो मगरबी दुनिया है और अमेरिका है उसके पास बहुत अच्छी लेवरेज अभी भी मौजूद है, और इस लेवरेज में अगर कोई रखना आया है तो वो अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात हैं, क्योंकि चाइना वो रास्ता है, वो सबसे बड़ी लेवरेज है अमेरिका के पास जिससे वो नॉर्थ कोरिया को मजबूर कर सकता है। लेकिन अगर अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात में, चाहे वो मुआशी हों या सियासी हों, उनमें अगर तफावत आता है या उसमें जो है शदीद शिद्दत पैदा होती है और कशीदगी पैदा होती है, तो उसका फायदा बहरहाल नॉर्थ कोरिया उठाएगा, और मेरे ख्याल में यही वो वैक्यूम की जगह है, यही वो जगह है जहां से नॉर्थ कोरिया इस वक्त जो है ये फायदा उठा रहा है।
अच्छा, एक आखिरी सवाल, मेरे पास दो मिनट से भी कम है। ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा है नॉर्थ कोरिया के साथ जो भी मुज़ाकरात हुए हैं, और ज़ाहिर है कि सद ट्रंप ने बहुत बड़ा क्रेडिट लिया है उसका, और अब जबकि नवंबर में टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं और जैसा कि आपने खुद भी कहा कि बैलेंस तय होना है बिटवीन द राइवल पॉलिटिकल पार्टीज इन द कांग्रेस, तो आप क्या समझते हैं कि ये इशू इलेक्शन के आउटकम को इफेक्ट करेगा?
जी, ये डेमोक्रेट जो हैं इसको बहुत उछालेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने ईरान की डील के बारे में बहुत क्रिटिसाइज किया था डेमोक्रेट्स को, प्रेसिडेंट ओबामा को, उनके हाथ में एक पॉइंट आया है और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और बहुत वैलिड और न्यू पॉइंट है, और वो उसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट करेंगे। हत्ता कि अगर उस इलेक्शन से पहले मिराकुलसली हम कुछ चीज़ें तय हो जाती हैं और नॉर्थ कोरिया को किसी तरह काबू कर लिया जाए या कम अज़ कम इमेज दिया जाए कि उसको काबू कर लिया गया है, तो फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी हमायतियों के हक में जा सकता है।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैजान आपका, और हमारे एक आखिरी कॉलर हैं इस टेलीफोन लाइन पर, असलम नियाज़ी साहब, एडवोकेट है मियांवाली से। जी, मेरे पास 30 सेकंड है जनाब, फरमाइए।
मैं बहुत ही मुख्तसर, जाफरी साहब सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
इमरान खान की विक्ट्री तकरीर भले बहुत अच्छी सही, लेकिन अगर उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मशवरा किया होता तो बेहतर था, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खारदार तार लगा रही है और इमरान खान साहब जो है ना वो उसको अपना तौर खम के उसको जो है ना वो फ्री करना चाहते हैं, फ्री आना जाना फ्री करना चाहते हैं। और नंबर दो ये कि ये जो कादिर तरीन साहब है ये जो है ना एक नाहल शख्स है, उनके वो अपने जहाज में जाते हैं और आजाद उम्मीदवारों को बिठा के लाते हैं।
बहुत शुक्रिया आपका, तो आपका पॉइंट आ गया। जी बिल्कुल सही है। मुरीद खान साहब है हमारे आखिरी कॉलर मियां वाली से। जी मुरीद खान साहब,
हेलो।
20 सेकंड है मेरे पास, जल्दी बोलिए।
मुरीद खान दोस्त खान से बात करूँ, मेरी गुजारिश है मरकज में हुकूमत है पी टी आई की, उनकी अक्सरियत है तो ठीक है, उनको बनाने दिया जाए, लेकिन अगर पंजाब में अक्सरियत है तो फिर नून लीग को बनाने दिया जाए, क्योंकि पिछली दफा पख्तूनख्वा में जो है ना वो पी टी आई की अक्सरियत नहीं थी।
जी बहुत शुक्रिया आपका,
नून लीग ने उसको
बहुत शुक्रिया। और सामने इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारे आज के प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरल गिल, अब अपने मेज़बान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
امریکی کانگریس نے پاکستان کے لیے مختص فوجی امداد میں کٹوتی کر کے اسے 15 کروڑ ڈالر کر دیا ہے، جبکہ یہ رقم 1 ارب ڈالر سے لے کر 750 ملین ڈالر تک دی جاتی رہی۔ اب یہ مسودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس دستخطوں کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو نے عالمی مالیاتی ادارے IMF سے کہا تھا کہ وہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہ دے کیونکہ وہ اسے چین کا قرض اتارنے کے لیے استعمال کرے گا۔ امریکہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس بارے میں مختلف تجزیہ کاروں کی رائے کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ۔
امریکہ نے پاکستان کی فوجی امداد میں کمی کیوں کی؟ اس بارے میں پاکستان کے معروف دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کا کہنا ہے۔
دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو پالیسیز افغانستان میں پرسیو کر رہا ہے، ایک تو وہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین کی طرف کافی جھک چکا ہے، اور اس کے لیے یہ کافی پریشانی کی بات ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جیسا اہم ملک جو ہے وہ چین کے ساتھ اتنی گہرا اس کا تعلق ہو گیا ہے جو کہ اس کو نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے عالمی مالیاتی ادارے IMF کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں،
جو کیپ لگا دی گئی ہے 150 کی، اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ایک بیسک کوآپریشن تھی وہ کافی حد تک کمزور ہو گئی ہے، اور وہ صرف اسی اسپیسیفک لیول پہ ایڈ دینا چاہتے ہیں، اسسٹنس دینا چاہتے ہیں، جو کہ بڑی پریسائز اور ایکسپلیسٹ قسم کی آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے ہو۔
کیا اس کم کی گئی امداد کے پاکستان کی معیشت پر کوئی اثرات مرتب ہوں گے؟ اس بارے میں ڈاکٹر زبیر کہتے ہیں،
اس کے اکنامک اثرات بڑے لمیٹڈ ہوں گے۔ دیکھیے، پاکستان جو ہے 350 بلین ڈالر کی اکانومی ہے، اس میں 150 ملین ڈالر بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔
اسی سوال کے جواب میں پاکستان ہاؤس کے بانی اور ڈائریکٹر جنرل رانا اطہر جاوید کا کہنا ہے،
کا تو پاکستان کا جو اتنا ہیوج بجٹ ہے اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اتنی گرو ہوئی ہے گزشتہ سالوں میں، مجھے لگتا ہے کہ جب اگر یو ایس یہ سمجھے کہ پاکستان کی ایڈ کم کرنے سے پاکستان کی کوئی اکانومی پہ اثر ہوگا تو میں نہیں یہ ماننے کے لیے تیار، کیونکہ اس کا یہ اتنی بڑی ایڈ کی رقم نہیں ہے۔
تو کیا اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی نوعیت اسٹریٹجک رہے گی؟ اپنے جواب میں ڈاکٹر زبیر اقبال نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا،
اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ریلیشن شپ رہ جائے گی وہ صرف پیورلی ٹرانزیکشنل ہوگی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسپیسیفک قسم کے مقصد ہوں گے جن پہ دونوں مل کے بات کریں گے، اور اس کے بعد ڈیٹرمن کیا جائے گا کہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، ان پیسوں کے بیسس پر یہ ٹرانسفر کیا جائے گا بجٹ کے تھرو۔
اس بارے میں رانا اطہر جاوید نے کہا،
ٹرانزیکشن ریلیشن کہہ لیں پاکستان کا اور امریکہ کا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان یو ایس کا کوئی اسٹریٹجک پارٹنر ہے، نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ کہ امریکہ چاہتا نہیں ہے۔ اب جب امریکہ کو کوئی مسائل پہ درپیش ہوں گے تو وہ ٹیمپرری جو ٹیسٹ قسم کی ایک ڈیولپمنٹ ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی، وہ ریفلیکشن ہوتی ہے، ورنہ یہ ٹرانزیکشن ریلیشن ہے۔
تو کیا IMF کو پاکستان کو قرضہ دینے سے باز رکھنے کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا؟ تو اس بارے میں جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں،
جی بالکل، وہی پالیسی جو ہے وہ مسلسل وہی پالیسی اختیار کی گئی ہے۔
IMF کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال کا اس بارے میں کہنا تھا،
اس قسم کے نیرو بائی لیٹرل جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کو بالکل انٹرٹین نہیں کیا جاتا، اور اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر IMF پولیٹیسائز ہو جاتا ہے، اور IMF وہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو بالکل پولیٹیسائز نہیں ہوئی اور نہ ہونا دے گی۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یاد رہے IMF میں بہت سے دوسرے ممالک شامل ہیں جن میں چین، جس کا سیکنڈ لارجسٹ کوٹا ہے، وہ اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔
پاکستان ہاؤس کے رانا اطہر جاوید نے کہا،
اچھا IMF میں بھی انہوں نے جو اپنی طرف سے آبجیکشن دی ہے اور کہا ہے، ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ یہ انڈیا دینا چاہتے ہیں پاکستان کو کہ یو ایس ڈسپائٹ آف آل دیٹ پرابلمز کے امریکہ کو جو اس وقت آ رہا ہے دنیا کی سٹیج پہ، کہ جس میں ان کی جو ورلڈ پاور ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، فریگمنٹڈ ہو گئی ہے چائنا رشیا کی وجہ سے اور ایران ڈیل کی وجہ سے، تو وہ ابھی ریلیونٹ ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز میں، مانیٹری انسٹیٹیوشن میں۔
رانا اطہر جاوید کہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں پاکستان کے بغیر امن قائم نہیں کر سکتا، وہ چاہے دوحہ میں براہ راست امن بات چیت ہو یا کہیں اور۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ۔